أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے جو ہم سب کا خلق کرنے والا ہے, وہی ہمارا پالنے والا ہے, اور اس پروردگار عالم کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے, مگر ہم سب پر شکر نعمت واجب ہے. ذکر کی ابتدا پروردگار عالم کے شکر سے کرتی ہوں. معبود, ہم سب تیری بارگاہ میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب کو دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. عزاداری رسم نہیں عبادت ہے. اس عنوان کے تحت آج آٹھویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے, اور مجلس کی ابتدا حمد و ثناء الہی کے لیے میں مولا حسین کے جملوں کو مستعار لیتی ہوں, اور آج بھی مولا کی مناجات کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. مولا زیر خنجر پروردگار عالم کی مناجات کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, وشکور اذا شکرتا, جب اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا جائے تو وہ شکر قبول کرتا ہے, اور پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میرے بندے نعمتوں کا شکر کریں, اس لیے نہیں کہ وہ خوش ہو جائے گا یا اس کی خدائی میں اضافہ ہو جائے گا, نہیں. پروردگار عالم نے جو قرآن میں جگہ جگہ شکوہ کیا کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں, وہ شکوہ اس لیے کیا کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ یہ شکر کریں تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں. اور اس بات کو پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں, رب ذوالجلال ہم سے دو ہی چیزیں تو مانگتا ہے, یعنی عجب حدیث ہے کہ دو جملوں میں پوری کائنات ہماری پوری زندگی کو سمیٹ دیا. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار تم سے دو چیزیں مانگتا ہے, تم استغفار کرو تاکہ تمہارے گناہ بخشے جائیں اور تم نائق بہشت ہو جاؤ, تم شکر کرو تاکہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے. تو شکر نعمت کا فائدہ 100% انسان کو خود ہے, مگر ہم شکر میں بہت کوتاہی کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں نعمتوں کی معرفت نہیں ہے. شکر کرنے کا پہلا مرحلہ ہے کہ انسان یہ تو سمجھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے, اس رب کی طرف سے ہے, اس نے عطا کی. معرفت نعمت بہت ضروری ہے. میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات واضح ہو جائے. ابو ہاشم جعفری, ہمارے دسویں امام, امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام, امام علی نقی کے پاس آئے ابو ہاشم جعفری. اور کیوں آ رہے تھے؟ بہت غربت میں, بہت فکر و فاقہ میں زندگی بسر کر رہے تھے, اور آ رہے تھے کہ مولا کے پاس آؤں گا, یہ حجت خدا ہے, میں شکایت کروں گا, اپنے یہ شکوے سناؤں گا کہ میں اتنا پریشان ہوں, کیا سبب ہے, خدا مجھے کیوں نہیں دے رہا, یہ سوچ کر آ رہے تھے. اور ہمارے امام ہمارے دلوں سے باخبر ہوتے ہیں, جو ہم دل میں سوچ رہے ہیں وہ بھی امام کی نگاہوں میں. ابھی امام کے گھر پہنچے, امام کو سلام کیا, امام نے سلام کا جواب دیا. اس سے پہلے کہ ابو ہاشم جعفری کچھ کہتے, امام علی نقی نے ارشاد فرمایا, تم اپنے رب کی کس نعمت کا شکر کرتے ہو؟ اے ابو ہاشم, تو اپنے رب کی کس کس نعمت کا شکر کرتے ہو؟ ابو ہاشم کہتے ہیں مجھے کوئی جواب بننا ہی پڑا، میں کیا جواب دوں، میں خاموش ہو گیا. تو امام علی نقی نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم نے تمہیں ابو ہاشم ایمان کی نعمت دی ہے اور اس ایمان کے ذریعے سے تمہیں جہنم سے بچا لیا ہے. پروردگار عالم نے تمہیں صحت کی نعمت دی ہے تاکہ اس جسم کے ساتھ تم اللہ کی اطاعت کر سکو. پروردگار عالم نے تمہیں قناعت دی ہے، وہ شکوہ کرنے آ رہا ہے غربت کا اور امام سمجھا رہے ہیں، پروردگار نے تمہیں قناعت کی دولت دی ہے تاکہ تم پرتعیش زندگی میں جو گناہ کرتے اس سے بچا لیا. اور میں نے یہ اس لیے کہا، اب امام نے کہا، میں نے یہ اس لیے کہا کہ مجھے لگا کہ تم خدا کی خدائی میں شکوا کرنے جا رہے ہو، اس لیے میں نے چاہا کہ تمہیں بتا دوں پہلے نعمتوں کی معرفت ضروری ہے. جب نعمتوں کو پہچان لو گے تو پھر نعمت کا شکر کرنا سیکھو گے. اور پھر مولا نے اپنے غلام کو حکم دیا اس کو 100 دینار عطا کر دو، یعنی مولا نے ضرورت پوری کی مگر پہلے معرفت عطا کی. تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم شکر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کے شکر پہلے نعمتوں کو پہچانیں. ہر شے، خدا کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہوتا ہے، رحمت ہوتا ہے. اب شکر کیسے کریں؟ اب جس کے پاس لذت دعا ہے، دیکھیں یہ جو عبادتوں کی لذت ہے نا، یہ خدا سے مانگا کیجئے. ہر چیز دینے والا وہ ہے نا، ہم فقط دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، ہم روحانی نعمتیں نہیں مانگتے. جس کو لذت عبادت مل جائے، جس کو لذت دعا مل جائے، لذت مناجات مل جائے اور وہ شکر کرنا چاہے، تو صحیفہ سجادیہ کھول لیجئے، تو آپ مفاتیح الجنا کھول لیجئے. مفاتیح الجنا میں جو چوتھے امام، امام سید الساجدین، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، مفاتیح میں 15 مناجات ہیں سید الساجدین کی. ذرا ان کا صرف ٹاپک ہی جا کے دیکھیے، ان 15 مناجاتوں میں مولا نے کیا سلیقہ سکھایا ہے. اللہ سے امید رکھنے والوں کی مناجات، اللہ سے توبہ کرنے والوں کی مناجات، اللہ کی طرف رغبت کرنے والوں کی مناجات، اللہ سے امید رکھنے والے، اور پھر یہ بھی کہا جو اللہ سے شکوا کرتا ہے اس کی مناجات، جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے اس کی مناجات. یعنی مولا نے ہر سلیقہ سکھا دیا، ہمیں تو فقط ورڈز کو دہرانا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے کہ مولا ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. مولا نے سلیقہ بتا دیا کہ جس کنڈیشن میں ہو، جو کیفیت تمہاری ہے، اس میں اللہ سے کیسے رشتہ جوڑو، اللہ سے کیسے توسل کرو. تو اگر کوئی لذت دعا رکھتا ہے تو پھر تو وہ مفاتیح کھولے اور مناجات و شاکرین پڑھے کہ اللہ کو بارگاہ میں اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں. لیکن وہی وہ ایکسکیوز، وہ عذر جو میں اور آپ پیش کرتے ہیں، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ملتا، مناجات کیا پڑھیں. احسان ہے چاردہ معصومین کا، انہوں نے ہمیں کم سے کم بھی بتا دیا اور وہ بتا دیا کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو اگر کم سے کم کوئی یہ چاہے کہ میں اتنا پڑھ لوں کہ خدا کی بارگاہ میں میں شکر گزار بندوں میں آ جاؤں، ناشکروں میں نہ ہوں. لیکن ناشکرا ہونا بہت بڑی اذیت، بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ خدا نے جب سورہ ابراہیم کی ساتویں آیت میں کہا نا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے، یعنی مشروط ہیں دونوں چیزیں، تم شکر کرو گے میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت شدید ہے. تو اگر خدا کے عذاب سے بچنا ہے تو شکر کرنا ہے. اب وہ منیمم لیول کیا ہے، کم سے کم کتنا، تو میں آپ کے سامنے روایت بیان کروں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی صبح 4 مرتبہ اس ذکر کو پڑھ لے، وہ کیا ذکر ہے، ابھی آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. ہم محروم اس لیے کہ ہم 2.25 مہینے کے علاوہ ہم دامن آل محمد سے علم کے موتی سمیٹتے ہی نہیں ہیں. مطلب مولا تو خزانہ چھوڑ کر گئے ہیں. اب مولا کہتے ہیں جو صبح کے وقت 4 مرتبہ اس ذکر کو پڑھ لے، گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے دن کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. اور اگر وہ عصر کے وقت یہی جملہ 4 مرتبہ پڑھ لے، تو گویا ایسا ہے کہ اس نے رات کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. وہ جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کس کو یاد نہیں، یعنی مولا کے یعنی سر سجدے میں جھک جاتا ہے. خدا ہم جتنا شکر کریں ان 14 معصومین پر ادا نہیں کر سکتے کہ کم سے کم اتنا. اور یہ وہ آیت جو سب کو یاد ہوتی ہے، جو جو نمازی ہے سب کو یہ آیت یاد ہے کہ اگر کوئی دن کی ابتدا میں 4 مرتبہ کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اور جن کے بعد وسیلے سے عطا ہو رہا ہے نا، اول و آخر درود پڑھ لیجئے، تو پھر کیا ہوگا کہ کہا کہ صبح پڑھ لو گے تو دن بھر کی تمام نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا, اور اگر عصر کے بعد پڑھ لو گے تو گویا تم نے تمام رات کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. شکر الہی بہت بڑی نعمت ہے. مولا حسین زخموں سے چور ہے. میں اکثر سوچتی ہوں مولا کے ان جملوں پہ, مولا میں اور آپ ہم اگر سوچے اس منزل پہ ہوتے تو کیا کرتے, اللہ سے شکوا کر رہے ہوتے. دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے مولا کی بارگاہ میں کہ مولا سب کچھ دے دیا خدا کی راہ میں, خود زخموں سے چور ہیں, پتا ہے کہ اب سر جسم سے جدا ہو جائے گا, اس حال میں بھی خدا کا شکر. تو یقیناً مولا کی بارگاہ سے یہی جواب آئے گا. دیکھو خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا, بندہ بندے پہ ظلم کرتا ہے, خدا اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, وہ ہر حال میں اپنے بندوں پہ مہربان ہے. جب ہر حال میں مہربان ہے تو ہر حال میں شکر اس کا واجب ہے. اور شکر اتنی بڑی نعمت الہی ہے. دیکھیں ہم اور آپ جب اللہ سے کچھ اپنی حاجت مانگتے ہیں نا تو ہم لڑ لڑ کے مانگتے ہیں, بہت اب کچھ عرصہ گزر گیا نہیں پوری ہو رہی, بس اب شکوا ہے دل میں, اگر زبان سے نہیں بھی کہیں تو شکوا کرتے ہیں. مگر یاد رکھیے حاجتیں قبول کروانے کا بہترین طریقہ ہے شکر کر کے مانگیے. جو نعمتیں آپ کو دے دی ہیں آپ ان نعمتوں کو سجدے میں شکر ادا کیجئے اور اس کے بعد مانگیے, ضرور قبول ہوگا. کیوں قبول ہوگا؟ روایت معصوم ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب زمین پر کوئی بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے, ابھی اس کا شکر مکمل نہیں ہونے پاتا کہ پروردگار عالم ملائکہ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے میرا یہ بندہ دیکھو میری نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے, اس سے پہلے کہ اس کا شکر مکمل ہو یہ جو نعمت مانگ رہا ہے اس کو دے دو. اور اگر وہ نہیں مانگ رہا ہے صرف شکر کر رہا ہے, کہا اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دو. تو علماء یہ کہتے ہیں جب خدا نے لازم کر لیا اپنے لیے کہ جو شکر کرے گا میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا, تو کیوں نہ شکر کرو جو عطا کر دیا اور پھر مانگو خدا تو دے رہا ہے نا تو یہ دے دے. تو حاجتیں مانگنے کا بہترین طریقہ ہے کہ شکر کر کے مانگا جائے, اور خدا کرے کہ فرش عزا کے صدقے میں ہم سب کو پروردگار عالم کا شکر کرنا آ جائے. دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بابا. اور شکر پروردگار عالم کا کہ اس فرش عزا پہ آ کے ہم عزاداری امام حسین کی برکات کو جان رہے ہیں. عزاداری رسم ہی عبادت کے حوالے سے آج ہماری گفتگو اس منزل تک پہنچ گئی کہ مجلس عزا کا, عزاداری امام کا ایک رکن ہے سبیل حسین. آج آپ شہر میں جہاں کہیں چلے جائیے یقین جانیے ان سبیل لگانے والے بچوں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. میں یہاں سے پڑھ کے جب اگلی امام بارگاہ جا رہی ہوتی ہوں شہر میں ذرا ذرا سے فاصلے کے بچے کھڑے ہیں, سیاہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے بچے اور سیاہ پوش ہیں اور نام حسین پہ پانی اور شربت پلا رہے ہیں. یعنی یہ عملی جواب ہے ان کے لیے جو ہمیں ڈراتے ہیں جو ہمیں مارتے ہیں. انہیں یہ پتا ہی نہیں کہ شیعت کی جو قوم ہے وہ سوائے خدا کے کسی سے ڈرتی نہیں ہے. یعنی آج ننھے ننھے بچے ہیں, کوئی خوف نہیں کچھ نہیں, اور اس معاشرے کو اس دنیا کو بغیر رنگ و نسل کے بغیر مذہب کے فرق کے جو بھی آ رہا ہے اسے نام حسین پر پلا رہے ہیں. اس سبیل کا ثواب کیا ہے, کسی پیاسے کو پانی پلانے کا اجر کیا ہے, آج ہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ پانی پلانا کسی پیاسے کو اتنی بڑی عبادت ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آپ سب لوگ بیٹھے آرام سے, مگر میں 10 بجے گزارش کروں گی سلوات پڑھتے ہوئے جتنا آگے آ
سکتے ہیں.
مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں میدان قیامت میں جس عمل کا ثواب سب سے پہلے دیا جائے گا وہ پیاسے کو پانی پلانا, سب سے پہلے ثواب اس عمل کا دیا جائے گا. اچھا, اور یہ نیکی عالم برزخ میں اتنی کام آتی ہے کیونکہ ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے برزخ میں. نہیں پتا ابھی تو امام کا ظہور ہونا ہے, پھر امام کی شہادت ہے, پھر رجت ہے, پھر اس کے بعد قیامت ہے, تو بڑا طویل عرصہ ہے. تو جو چیز برزخ میں سب سے زیادہ کام آتی ہے وہ جناب رسول اللہ آپ سے سنیے. جناب رسول اللہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ روایت آیت الدستغیب شیرازی کی کتاب ماد میں موجود ہے, میں وہاں سے بیان کروں. کتاب سمرات الحیات میں بھی موجود ہے. جناب رسالت مام اپنے اصحاب سے ارشاد فرما رہے تھے, کل میں نے خواب میں اپنے چچا شہید امیر حمزہ کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے طبق رکھا ہے, وہ بہشتی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. میں نے اپنے چچا سے سوال کیا کہ عالم برزخ میں سب سے زیادہ کیا چیز ہے جو کام آتی ہے؟ تو میرے چچا امیر حمزہ نے مجھ سے کہا, اے محمد, برزخ میں جو چیز سب سے زیادہ کام آتی ہے وہ تین چیزیں ہیں. پہلی چیز کسی پیاسے کو پانی پلانا, دوسری چیز علی ابن ابی طالب کی محبت دل میں رکھنا, اور تیسری چیز جو آپ پر اور آپ کی اولاد پر درود پڑھتا ہے اس کی نیکی اس کے برزخ میں بھی اس کے کام
آتی ہے.
اور یہ پیاسے کو پانی پلانا اتنی بڑی نعمت ہے, خوشا نصیب ہے وہ لوگ جو اس وقت کربلا میں موجود ہیں, اس لیے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں, روزے عاشور جو شخص ہماری جد کی قبر کے قریب, امام کے روزے کے قریب کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے تو اس کا اجر ایسا ہے جیسے اس نے کربلا کے شہیدوں کو پانی پلایا ہو اور انہی کے ساتھ شہید ہوا ہو. اتنا بڑا اجر ہے عاشور کے دن اگر جو خوشا نصیب کربلا میں ہو اور وہ پیاسوں کو پانی پلا دے تو یہ اجر خدا دینے کو تیار ہے کہ جیسے آپ شہدائے کربلا کے ساتھ شہید ہوئے اور ان کو سیراب بھی کیا. اور آج 8 محرم ہو گئی ہے, گھر میں ہر سال یہ بات دہراتی ہوں, خدا مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. 7 محرم سے اہل حرم پہ پانی بند تھا. یہ ایام عذاب وہ ہیں جب مومنوں کے دل نرم ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو عادت ڈالنی ہے تو ان ایام عذاب میں ڈالیے اور ان سے کہیے کہ جب جب پانی پئیں حسین کی پیاس کو یاد کریں. جب جب پانی پئیں گے حسین کی پیاس کو یاد کریں گے. کیا اگر بڑے بچے ہیں تو ان کو سکھائیے کہ جب وہ پانی پیے تو کہ السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. لیکن اگر چھوٹے بچے ہیں, 4-5 سال کے بچے ہیں, 2 سال کے بچے, 3 سال کے بچے ہیں, وہ اتنا پورا عربک نہیں پڑھ پا رہے تو ان کو چھوٹا سا جملہ سکھا دیجئے, سلوات بر حسین لانت بر یزید. اچھا یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں, جو جملہ ہے سلوات بر حسین لانت بر یزید, چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. امام تشریف فرما تھے, امام کے صحابی داؤد رقی امام کے پاس آئے. جب داؤد رقی امام کے پاس آئے گفتگو ہو رہی تھی, امام کو پیاس محسوس ہوئی. غلام نے لا کے چھٹے امام کے سامنے پانی پیش کیا. جب پانی پیش کیا اور امام نے پانی پینا چاہا تو بس ایک گھونٹی پیا ہوا امام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے, رونے لگے, گریا کرنے لگے. داؤد رقی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا امام کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا. پھر امام نے جملہ کہا, بہت غور سے سنیے گا, امام نے جملہ کیا کہا, خدا حسین ابن علی کے قاتلوں پر لعنت کرے,
دشمنان آل محمد پہ لعنت,
اور پھر کہا کہ جو کوئی پانی پیتے ہوئے ہمارے جد کی پیاس کو یاد کرے گا پروردگار عالم اس کے نامۂ اعمال میں 1,00,000 نیکیوں کا اندراج کر دے, 1,00,000 نیکیاں لکھ دے گا, 1,00,000 گناہ مٹا دے گا, 1,00,000 درجے بڑھا دے گا, اور اس کے نامۂ اعمال میں 1,00,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب. اور جب ایسا شخص جسے ہر دفعہ پانی پیتے ہوئے حسین کی پیاس کو یاد کیا گیا اور لعنت بھیجو کے قاتلان امام پر, تو جب وہ میدان قیامت میں آئے گا اس کا دل مطمئن ہوگا, چہرہ پر نور ہوگا. تو اتنا اجر ہے پانی پلانے کا اور پانی پیتے وقت حسین ابن علی کی پیاس کو یاد کرنے کا اور ان کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنے کا. اچھا شاید کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ جب مولا سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ حسین کی پیاس یاد کرو تو فقط اتنا کہہ دیتے کہ بس مولا حسین کی پیاس یاد کرو, ان پہ سلوات پڑھو, یہ ثواب ہے. نہیں, دو جملے ساتھ کہے, پیاس کو یاد کرے اور جو قاتلان امام حسین پہ لعنت بھیجیے. دیکھیں شریعت میں فروع دین میں تولا بھی واجب ہے, تبرا بھی واجب ہے, اور یہ سلیقہ امام سکھا رہے ہیں. اور یہ سلیقہ امام کیوں سکھا رہے ہیں؟ یہ تبرا یہ لعنت ان پر بھیجنا سنت الہی ہے. قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ارشاد رب العزت ہوتا ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, کیا کہا پروردگار عالم, وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں, لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اب جابر امام حسین کی شہادت، رسول کا دل نہیں دکھا، رسول کے نواسے کو پیاسا ذبح کیا، اللہ کی حجت کو پیاسا ذبح کیا، اللہ کو بھی اذیت دی، حبیب خدا کو بھی اذیت دی، تو خدا ان پر قرآن میں لعنت بھیج رہا ہے. تو یہ لعنت ان پر بھیجنا سنت الہی ہے، سنت آئمہ ہے، اس لیے کہا گیا کہ ان پر، اور اتنی بڑی عبادت ہے یہ، ان پر لان بھیجنا بھی عبادت ہے. کیسے عبادت؟ کتاب محرمات اسلام، اور اس میں روایت لکھی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام تھا علی بن عاصم، اور یہ شخص نابینا تھا. آ کے امام کے پاس بیٹھا، ضعیف بھی تھا. کہتا ہے مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے اظہار برات کرتا ہوں، یعنی نفرت کا اظہار کرتا ہوں. مولا میں نابینا ہوں، ضعیف ہوں، اور کچھ تو آپ کی مدد کر نہیں سکتا، مگر مولا جب میں تنہا بھی ہوتا ہوں نا تو آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. کیا اس طرح میں نے آپ کا حق مودت ادا کر دیا؟ دیکھیں مومن کی ہر وقت فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا ہر عمل ایسا ہو کہ میں وہ جو حق مودت ہم پر واجب ہے، وہ قرآن کی آیت ہے نا، پروردگار نے کہا میرے حبیب کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربۃ، میں اپنی رسالت کا تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت اختیار کرو. تو مودت کیسے ادا ہوتی ہے؟ ان سے محبت کا بھی اظہار کرو، ان کے قاتلان پہ لعنت بھی بھیجو. جب اسے سوال کیا گیا امام سے، مولا تنہائی میں بھی بیٹھتا ہوں نا، اگر اور تو نہیں کچھ کر سکتا، نابینا ہوں، مگر آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا، کیا میں نے حق مودت ادا کیا؟ تو امام حسن عسکری کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، امام علی نقی سے، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا، یہاں تک کہ سلسلہ پہنچا جناب رسول خدا تک، اور کہا ہمارے عزت رسول اللہ نے کہا کہ جو کوئی بھی قاتلان امام پر لعنت بھیجتا ہے، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہے، پروردگار عالم کے حکم سے عرش، خدا یہ آواز عرش تک پہنچا دیتا ہے. امام حسن عسکری کے جملے، اگر آپ تنہائی میں بھی بھیج رہے ہیں لعنت، تو خدا اس آواز کو عرش تک پہنچا دیتا ہے، اور ملائکہ بھی اس آواز کے ساتھ ساتھ لعنت بھیجتے ہیں دشمنان آل محمد پر.
دشمنان آل محمد پہ لعنت،
بے شمار، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد،
اور جب ملائکہ اس آواز کے ساتھ لان پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس پڑھنے والے کے لیے استغفار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر کہا گیارہویں امام نے کہ جب یہ لان پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ملائکہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے بارلا اس مومن نے حق مودت ادا کیا جو اس کے بس میں تھا، اگر اس کے بس میں اور ہوتا تو وہ اور بھی عطا کرتا، بارلہ اس پر اپنی رحمتیں، اس کے روح پر اپنی رحمتیں نازل فرما. تو گیارہویں امام شاہ فرماتے ہیں خدا کی بارگاہ سے ملائکہ کو جواب ملتا ہے، ہم نے تمہاری دعا کو سن لیا، اس نے محمد والے محمد کے دشمنوں پہ اعلان کیا، میں نے اس کی رحمت پر رحمتوں یہ برکتیں نازل کر دی. تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے. تو بچوں کو سکھائیے کہ جب جب پانی پئیں اس طرح سے جملہ ضرور کہیں، سلوات ضرور حسین لعنت بری عزیز. اور کیوں ہم پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں؟ آقا حسین کی خواہش ہے یہ. آج ابھی چند دنوں پہلے سنا تھا کہ ہم جہاں میں رہتی ہوں اسی علاقے میں ایک سبھی کو بند کروایا گیا، ہنگامہ ہوا، سارے شیعہ کھڑے ہو گئے احتجاج کے لیے. کیا کہا جا رہا تھا؟ ہم سے پرمٹ مانگیے. اور ہمارے علماء نے جواب دیا ہم آپ سے پرمٹ نہیں لیں گے، اجازت نہیں لیں گے، ہم آپ کو انفارم تو کر سکتے ہیں مگر اجازت نہیں لیں گے. چونکہ یہ ہمارے امام کی خواہش ہے. کب پتہ چلی یہ خواہش؟ جب سید سجاد سے آخری رخصت کے لیے امام حسین آئے ہیں روضہ عاشورا، تو کہا سید سجاد جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا، اور ان سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پیئیں میری پیاس کو یاد کریں، جب بھی کسی شہید اور غریب کا سنیں مجھ پر گریہ کریں. تو مولا چاہتے ہیں کہ ہم میری پیاس کو یاد رکھا جائے، اس لیے کہا کہ جب جب پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا. اور ہم شیعان حیدر کرار عملی طور پہ پیاس کو یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، اور ہم روڈوں پہ ہر جگہ کھڑے ہو کے جو پانی پلا رہے ہیں وہ یہ عمل اس بات کا ثبوت ہے جسے دنیا نے پیاسا شہید کر دیا تھا. آج بھی وہ امام، وہ حوض کوثر کا مالک جس کے باپ کے ہاتھ میں قسیم جنت و نار ہے، آج بھی وہ مولا اس کے نام پر اس کے چاہنے والے پیاسوں کو پانی پلا کر بتا رہے ہیں تم نے مار دیا پیاسا، مگر وہ آج بھی پلا رہا.
نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
یا علی مدد،
نعرہ سلامات.
محرم سے لے کے آج 8 محرم تک میں نے جتنے بھی ارکان عزا آپ کے سامنے بیان کیے, عزاداری کے جتنے رکن تھے, ان سب میں شرط کیا ہے؟ روح عزاداری کیا ہے؟ خلوص. اگر اخلاص سے ہم اس فرش عزا کو بچھا رہے ہیں, پڑھنے والے آ کے خلوص نیت سے پڑھ رہے ہیں, سننے والے آ کے قربتاً الی اللہ خلوص نیت سے سن رہے ہیں, وہ تبرک ہو, وہ زیارت ہو, وہ ماتم ہو, وہ سبیل ہو, ہر چیز کی روح ہے خلوص, نیت خالص ہو. اور جن کے اندر خلوص ہوتا ہے, جو خلوص نیت سے عزاداری برپا کرتے ہیں, مولا کے بارگاہ میں کیسے قبول ہوتی ہے؟ ایک چھوٹی سی روایت بیان کر دوں. ہندوستان کے شہر اودھ میں ایک وزیر تھا جو شیعہ تھا, آل محمد کا ماننے والا تھا. جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو بہت ساری ریاستوں کے جو راجا تھے, مہاراجا تھے, ان کو معزول کر دیا, ان کو قید کر دیتے تھے اور ان کی ریاست پہ قبضہ کر لیتے تھے. ریاست اودھ پہ بھی قبضہ ہوا اور اس کے وزیر کو بھی قید کر لیا گیا. اور یہ وزیر بڑی شان سے مولا کی عزاداری کرتا تھا, بڑی وزیر تھا, خدا نے ادا کیا تھا, بڑی شان سے مولا کی عزاداری مجالس برپا کرتا تھا, سبیل لگاتا تھا. جب قید ہو گیا مسلسل یہ دعا کر رہا ہے, مولا محرم سے پہلے رہائی دلوا دیجیے گا, مولا اگر ورنہ آپ کی عزا سے محروم رہ جاؤں گا. مستقل خلوص نیت سے گڑگڑا کے مانگ رہا ہے. اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ محرم سے ایک دن پہلے اس کو رہائی مل گئی. جب رہائی مل گئی, گھر پہنچا تو دیکھا کہ مال و اسباب اس مقدمے میں رہائی کے لیے اس کی زوجہ نے جو انتظامات کیے سارا سامان بک چکا ہے, مفلسی ہے, غربت ہے, کچھ نہیں ہے گھر میں. اپنے زوجہ سے کہتا کیا کروں, میں تو بڑی شان سے مولا کی سبیل لگاتا تھا. اور سبیل کیسی ہوتی تھی؟ دودھ کا ایسا شربت ہوتا تھا, اسے مختلف میوے, وزیر ہے نا تو اپنے منصب کے حساب سے کرتا تھا. اور ایسی سبیل ہوتی تھی کہ لوگ دوسرے شہروں سے آتے تھے جب ایام عزا کے یہاں پہ مجالس کے لیے, تو بڑا مشہور تھا اس کی سبیل کا شربت. اب بیٹھا فرش پہ رو رہا ہے, اپنے زوجہ سے کہہ رہا ہے میں کیا کروں, کیا میں اس سال مولا کی سبیل کا انتظام نہیں کر پاؤں گا؟ زوجہ نے کہا مولا خلوص نیت دیکھتے ہیں, گھر میں پانی ہے اور چینی ہے, لاؤ اس کو گھول دیتی ہوں, پانی میں میٹھا شربت بن جائے گا, اس کو اپنی سبیل پہ رکھو. چاند ہو گیا, پہلی محرم ہو گیا, اور وہ شب سے کرتا تھا, راہ سے پہیا کو شب سے کرتا تھا, پہلی شب تھی. زوجہ نے پانی میں چینی کو گھولا اور سبیل لگی باہر, اس نے پانی رکھ دیا. اب لوگ جو بہت اچھا شربت اس کی سبیل پہ دیا کرتے تھے آئے, ایک دو نے پیا تو بالکل عام سا پانی ہے میٹھا. اب جو لوگ اور آ رہے تھے ان کو کہہ دیا بھائی کچھ نہیں ہے اس دفعہ, بہت غریب ہو گیا وہ, اب اس نے صرف پانی میں چینی گھول کے رکھی. اب جو آنے والے تھے وہ بھی رک گئے, جو اس لیے تبرک میں بڑی کشش شفا تو ہے مگر مولا کے نام کے تبرک کی بات ہی اور ہے. تو جو آ رہے تھے وہ بھی رک گئے, وہ پورا پانی بھرا شربت ویسے کا ویسے رکھا ہے. آدھی رات ہو گئی, گھر میں اٹھا کے وہ پتیلا لے کے آ گیا اور آ کے رونے لگا, مولا آپ نے میری نظر کو قبول نہیں کیا, مولا میری اس دفعہ کی عزا آپ نے قبول نہیں کی. بیٹھا سار قطار رو رہا تھا, ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی. اب جو دروازہ کھولا دیکھا کہ قطار میں لوگ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہم پیاسے ہیں, ہمیں کچھ پلا دو, پانی ہے تمہارے پاس؟ کہاں آؤ, پورا شربت تیار ہے. ان سب کو لے کر آیا, کوزے بھر بھر کے پلانے لگا اور پورا شربت ختم ہو گیا. جب شربت ختم ہو گیا اس کے دل کو بڑا سکون, مولا نے میری عزا قبول کر لی, میری سبیل قبول کر لی. مگر ایک بار کی جو نظر اٹھا کے دیکھا کہ یہ لوگ ہندوستانی تو نہیں لگتے, نہ اپنی شکلوں سے نہ لباس سے. اب ایک بار کی اب ذرا شربت ختم ہوا, وہ خوش ہوا کہ مولا نے قبول کیا. آپ لوگ کون ہیں؟ آپ انڈیا کے تو نہیں لگتے, کہاں سے آئے؟ آنے والے نے کہا میں حبیب ابن مظاہر ہوں اور یہ سب شہدائے کربلا ہیں. آقا حسین نے ہم سے کہا ہمارے ایک چاہنے والے نے سبیل لگائی ہے اور اس کا شربت موجود ہے, وہ رو رہا ہے, اس نے بڑے خلوص سے لگائی ہے. جاؤ شہدائے کربلا, جاؤ اپنی پیاس جا کے اس کی سبیل سے بجھاؤ. تو آپ سوچیے اس عزاداری کی روح اخلاص ہے, خلوص. جو جتنا عمل خلوص نیت سے فقط اللہ کے لیے قربت اللہ انجام دیتا ہے, مولا کی بارگاہ میں اس کی عزا قبول ہوتی ہے. اور خدا کرے ہم سب کی عزا بارگاہ امام حسین میں قبول ہو جائے. صلی اللہ علیہ
وسلم.
اور میں اور آپ اس فرش عزا پر آ کر روحانی تبرک لے کے جاتے ہیں, آیت قرآنی کا فہم لے کے جاتے ہیں. کل کے مجلس تک میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی 11 صفات 11 صفات تک بیان کر دیا تھا, کیونکہ پروردگار عالم نے ان 12 آیتوں میں 12 خصوصیات بیان کی ہیں کہ میرے خاص بندوں میں کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. 11 کوالٹیز آپ کے سامنے پیش کر چکی, آج 12ویں صفت بیان کروں گی. اور انشاءاللہ کل کے مجلس میں کہ جس مومن کے اندر یہ خاص صفتیں پیدا ہو جائیں تو خدا انہیں اجر کیا دیتا ہے, یہ میں کل کے مجلس میں بیان کروں گی. آج 12ویں صفت سن لیجیے. آیت نمبر 74 سورہ فرقان میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والذین یقولون یہ لوگ جو میرے خاص بندے ہیں مجھے مسلسل پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ کہتے ہیں مسلسل میری بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں, یعنی اللہ کے خاص بندوں کی صفت کیا ہے, خدا سے مسلسل مانگتے رہنا. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں, مگر ایک چیز آپ کے سامنے ضرور واضح کروں گی. ایک بچی نے مجھے فون کیا, کہہ رہی شمانتی یہ بتائیے ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, اب کوئی وین نہیں آ رہی ہے اسکول کی تو بس اللہ میں جلدی آ جائے پیپر نکل جائے گا اسکول کی بیل لگ جائے گی تو ہمیں فائن دینا پڑے گا, ہم تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ کو پکارتے ہیں. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اللہ تو بہت بڑا بادشاہ ہے اور اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنا ایسا ہے جیسے آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جا کے کہہ دیں ایک کلو پیاز دے دو. اس کا جملہ تھا اس بچی کا یہ. تو مجھے یہ بتائیے کیا یہ صحیح ہے جو ہم لوگ اللہ کی خدائی کے مطابق نہیں مانتے, بہت چھوٹا چھوٹا مانگتے ہیں. میں نے کہا بیٹا پانچ امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, پانچ امام ارشاد فرماتے ہیں خدا کے نزدیک خدا کا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے مانگتا ہے. یہاں تک کہ معصومین کی روایت ہے اگر تمہارے جوتوں کی لیس تمہاری لیسز بھی اگر ٹوٹ جائیں تو اللہ سے مانگو. اتنی چھوٹی چیز. میں نے کہا بیٹا آپ تو پھر کچھ مانگ رہے ہو, خدا کہہ رہا ہر چیز حتیٰ کہ جوتوں کی تسمیں لیسز ٹوٹ جائیں تو بھی خدا سے مانگو. تو خدا پسند کرتا ہے مجھ سے کثرت سے مانگو, اور خدا اپنے خاص بندوں کی بارہویں کوالٹی یہ بتا رہا ہے کہ یہ مسلسل مجھ سے دعا کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک غلط کانسیپٹ یہ آ گیا ہے کہ جو پریشان ہو وہ بہت دعا کرتا ہے, وہ کسی نے کچھ بتایا یہ پڑھ دو اچھا یہ پڑھنے کو کچھ عمل بتا دیجیے وہ عمل کرنے کو تیار. لوگ سمجھتے ہیں جو پریشان حال ہو وہ دعا زیادہ کرتے ہیں اور جو عافیت میں ہے وہ فقط سجدے میں شکرا للہ کہہ دیا بات ختم. نہیں, جو عافیت میں ہے جسے خدا نے سکون قلب دیا ہے جسے خدا نے نعمتوں سے سرفراز کیا ہے اس کو تو دعا زیادہ مانگنی چاہیے. کیوں مانگنی چاہیے؟ کہ بارالہ یہ نعمتیں برقرار رہیں, اس کا شکر تو بڑھ جانا چاہیے. خدا تو نے بلاؤں سے بچا لیا مصیبتوں سے بچا لیا تو اب اس کو زیادہ مانگنا چاہیے, زیادہ شکر کرنا چاہیے تاکہ یہ نعمتیں برقرار رہیں میرے پاس. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کسی نعمت کو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ بندے کا شکر نہ رک جائے. سبحان اللہ. تو اب آپ جس نعمت کو چاہتے ہیں ہمیشہ ہمارے پاس رہے, ہاں جس نعمت کو, اولاد خدا سلامت رکھے, عبادتوں کا شوق ہے, نماز شب کے پابند رہے, ہر نعمت پر خدا کا شکر کرتے رہیں گے وہ نعمت برقرار رہے گی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا بار بار زیارت کے لیے کیسے جائیں, شکر کیجیے جو عطا کر دیا وہ شکر کیجیے, آپ کا شکر رکے گا نہیں, خدا اپنی نعمت نہیں روکے گا. تو شکر یعنی اللہ سے رابطہ مسلسل قائم رہے, پریشانیوں میں ہو تو بھی اور آرام و آسائش میں ہو تو بھی. اور خدا نے کیا کہا, کیا مانگتے ہیں میرے خاص بندے؟ خاص بندے کہتے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین. وہ کہتے ہیں بارالہ ہماری ازواج کو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے, وجعلنا للمتقین اماما ہمیں صاحب تقویٰ لوگوں کا پیشوا بناتے. تو پہلی چیز اللہ نے یہ بھی کہا کہ مسلسل مانگتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ کیا مانگنا ہے, وہ بھی سلیقہ خدا نے سکھا دیا. اور جو مسلسل مانگتے ہیں انہیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مولا کائنات کی زبان سنی, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مرائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں بلاؤں کو آنے سے پہلے اپنی دعاؤں سے روک لو. بلا تم تک پہنچے کیوں؟ کہا بلاؤں کے آنے سے پہلے دعا کرو تاکہ تم بلائیں تم تک پہنچنے نہ پائیں گے, وہ کرے گا جو مسلسل خدا سے مناجات کرتا ہو. ہمیں مانگنا ہے اس سے, ہم ہر حال میں اس کے محتاج ہیں, وہ بادشاہ ہے غنی ہے کریم ہے اور سب کو عطا کرتا ہے. اچھا اب مانگنے کا سلیقہ کیا سکھایا؟ مانگو کہ اپنی ازواج اور اولاد میں, شوہر مانگے مجھے بیوی اور اولاد نیک صالح ملے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ملے, زوجہ بیوی جو ہوتے میرے شوہر اور اولاد سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے. اللہ نے سلیقہ کیوں سکھایا؟ اللہ نے سلیقہ اس لیے سکھایا کہ انسانوں کے پاس واقعی ہم اتنے کیا کہ اجرت پسند ہیں یا ہم اتنے لاپرواہ ہیں, ہم اتنے غفلت میں ہیں کہ اگر خدا ہمیں نبیوں اور اماموں کے ذریعے مانگنا نہ سکھاتا تو ہمیں مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں. سیف سجادیہ خود سی زبور آل محمد کا ہے, حضرت حجت امام زمانہ کہتے ہیں سیف سجادیہ زبور آل محمد ہے اور تم کیوں اس سے استفادہ نہیں کرتے ہو؟ مانگنے کا سلیقہ کیوں نہیں ہے؟ آیت اللہ محمد محمدی جب اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قوم بنی اسرائیل میں ایک نبی پر وحی آئی اور اسے کہا کہ دیکھو تمہاری قوم کا فلا عبادت گزار ہے, بہت عبادت کرتا ہے, جاؤ جا کے اس عابد سے کہہ دو پروردگار عالم نے پیغام دیا ہے تمہاری عبادتوں کی جزا میں خدا تمہاری تین دعاؤں کو قبول کر لے گا فوراً. اب اس نبی نے اس عبادت گزار کو یہ پیغام پہنچا دیا. اب اس عبادت گزار نے گھر میں تذکرہ کیا اپنی زوجہ سے, نبی وقت آئے تھے اور کہا ہے کہ خدا نے میری عبادتوں کو قبول کیا ہے اور اجر یہ دے رہا ہے کہ میری تین حاجتوں کو خدا فوراً قبول کر لے گا. زوجہ نے کہا اس میں سے ایک تو میرے لیے مانگنا, ہم خواتین کی اجلت پسندی, کہا ایک تو میرے لیے مانگنا. کہا کیا مانگنا؟ کہا اللہ سے مانگوں میں بہت حسین و خوبصورت ہو جاؤں. وہی بیوٹی پارلر کا نشہ اس وقت بھی تھا. کہا اللہ سے کہو, یہ نہ کہا کہ اللہ نور دے دے, نہیں کہا اللہ سے مانگو میں بہت حسین و خوبصورت ہو جاؤں. ایسا بےچارا شوہر کہ چلو دو تو میرے پاس نہیں ہے نا حاجتیں, ایک میں اس کے لیے مانگ لیتا ہوں. اس نے مانگا اور جب مانگا تو خدا نے کہا تھا میں اسے قبول کروں. انتہائی حسین و جمیل بن گئی وہ. اب جب انتہائی خوبصورت ہو گئی تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے, جو امیر زادے تھے, وہ اس کے پاس پیغام بھیجنے لگے کس بڈھے شوہر کے ساتھ رہتی ہو, اس سے رہائی پاؤ, ہم تم سے شادی کو تیار ہیں, ہم تمہیں دنیا کی نعمتیں دیں گے. اب وہ وسوسے میں اس نے آ گئی جال میں اور اس نے اپنے شوہر سے بہت ہی بدترین سلوک شروع کر دیا. اچھا مجھے طلاق دے دے, جان چھوٹ جائے, میں اگر خلا لیتی ہوں تو پھر لوگ کہیں گے کہ بھائی خود سے الگ ہوں گی تو بدنام ہو جاؤں گی, ٹھیک ہے, اچھا ہے کہ ساتھ بھی مر جائے, لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو اتنا اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کیا کہ مجھے طلاق دے دے, چھوڑ دے مجھے, یہ اتنا برا سلوک کیا کہ شوہر کا دل انتہا سے زیادہ دکھایا. جب دل دکھ گیا تو اس نے دوسری دعا خدا کی بارگاہ میں, خدا اسے جانور بنا دے, یہ اپنے حسن سے ناز آئے. اور کتاب میں روایت ہے کہ اللہ نے اسے کتا بنا دیا. دو دعائیں خرچ ہو چکی ہیں. جب اسے کتا بنا دیا, اب اس عورت کے گھر والے آئے, کہا خدا کے لیے تم اللہ سے کہہ دو اس کو انسان بنا دے. لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, ہماری کسی نے کہا ہماری بہن ہے, کسی نے کہا بیٹی ہے, کسی نے کہا بھانجی ہے, لوگ ہم بدنام ہو گئے دنیا میں, ہم اپنی قوم میں, اور اللہ سے کہہ دو ہم سے رسوائی برداشت نہیں ہو رہی, ہم سے یہ ذلت برداشت نہیں ہو رہی, تم اس کو دعا کرو یہ ویسے ہی پہلے کی طرح ہو جائے. جب اتنا اس کو پریشرائز کیا, بار بار آ کے دعا کی, بار بار اس کو پہلے جیسا بنا دے, تینوں دعائیں ختم ہو گئیں, ملا کچھ بھی نہیں. تو واقعی اگر خدا نہ سکھائے تو ہمیں مانگنے کا بھی طریقہ نہیں ہے. یار محمد نے ہمیں سکھایا. اچھا جب کہا کہ خدا کے خاص بندے مانگتے ہیں کہ ہمیں نیک بیوی کہ نیک شوہر, بہترین ازدواج اور بہترین نیک اولاد عطا ہوں, اور کس طرح دعا مانگی جائے؟ جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دامن وقت میں گنجائش نہیں, بس صرف دو حدیثیں بیان کر کے مسائل سے متصل ہونا چاہتی ہوں. جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اچھی نیک زوجہ چاہتا ہے, جو شادی کرنا چاہتا ہے, اگر اس نے عورت کے مال و دولت کو دیکھ کے شادی کی تو یاد رکھو پروردگار عالم اسے اسی مال و دولت کے حوالے کر دے گا. پھر خدا اپنی رحمت اپنی عافیت کھینچ لے گا اور پھر اس مال و دولت کے ذریعے اسے گناہ ہوں گے. اگر عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر شادی کی, رسول کہہ رہے ہیں, تو اس سے پھر اس عورت سے اسے بہت ناگوار چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. لیکن اگر شادی کرتے ہوئے عورت کے ایمان کو دین کو دیکھ کے شادی کی تو پروردگار عالم اسے مال و دولت بھی عطا کر دے گا, اسے نیک اولاد عطا کر دے گا, دونوں چیزیں مل جائیں گی اس کو اگر اس کا ایمان اس کا دین دیکھ کر اسے شادی کی. مگر ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں. نہ ہمیں زوج صحیح سے مانگنا آتا ہے, نہ منتخب کرنا آتا ہے, نہ اولاد کی دعا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, انشاءاللہ اس آیت پہ گفتگو کل بھی ہوگی کیونکہ وقت اب ختم ہو گیا. ملائکہ کائنات نے سلیقہ سکھایا اللہ سے اولاد کیسے مانگتے ہیں. ملائکہ کائنات ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کبھی نہیں کہا, مولا علی کے جملے, میں نے اللہ سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے بہت خوش شکل بہت خوش اندام اولاد عطا کرے. میں نے اللہ سے ہمیشہ یہ کہا, بارہ مجھے وہ اولاد عطا کر جو تیری اطاعت گزار ہو اور دل میں خوف خدا رکھنے والی ہو, تاکہ جب وہ تیری اطاعت کرے تو یہ دیکھ کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. مولا علی کا جملہ ہے. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں, جب بہو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو بہت خوبصورت ہو, بہت خوبصورت ہو, اور جب اولاد کی دعا کرتے ہیں اللہ بس بیٹا دے. ہم نے سلیقہ ہی نہیں سکھا لے محمد کے کرانے سے. مولانا نے صرف دعا مانگنا سکھایا, مولانا نے کر کے بتایا. جب بی سیدہ کی شہادت کے بعد مولانا نے اپنے بھائی عقیل سے کہا نیک عورت کا ثمر کیا ہے, باتخوا بیوی ہوگی تو باتخوا اولاد ملے گی. مولا کہنا کہ جناب عقیل سے کہا کہ بھائی میرے میں ایسی شادی ایسے قبیلے میں کرنا چاہتا ہوں, آپ بتائیے کس قبیلے کو منتخب کروں کہ میرا بچہ بہت خوبصورت ہو اور بہت شجاع ہو تاکہ وہ کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہو. مولا سلیقہ سکھا رہے ہیں, اگر اولاد عباس جیسی چاہیے تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا, باتخوا عورت کو ڈھونڈنا پڑے گا. جناب عقیل علم الانساب رکھتے تھے, نصبوں کا علم رکھتے تھے, جناب عقیل ماہر تھے اپنے زمانے میں. کہا کہ علی قبیلہ کلابیہ کی خاتون نے فاطمہ کلابیہ, اس سے شادی کرو, اس کے خاندان اس کا قبیلہ عرب میں شجاع ترین قبیلہ ہے. فاطمہ کلابیہ کے باپ بہت کریم ہیں اور فاطمہ کلابیہ کی والدہ بہت ادیب اس زمانے کی اور رائٹر تھیں، عالمہ فاضلہ، جناب عباس کی نانی. کہا یہ فاطمہ کلابیہ باپ کی طرف سے بہت کریم ہے، باپ بہت کریم ہے اور ماں کی طرف سے بہت عالم و فاضل، بہت قوی ہیں، تو ان سے شادی کرو. اور پھر جب عقیل نے مشورہ دیا تو مولا علی نے بی بی ام البنین سے شادی کی، اور عباس کے عباس بنانے میں بہت بڑا ہاتھ بی بی ام البنین کا ہے. جب شادی ہو کے آئی ہیں نا تو چوکھٹ پہ بیٹھ گئی، مسند پہ نہیں بیٹھی. بی زینب ام کلثوم آگے بڑی، اماں آئیے مسند پہ بیٹھی. کہا نہیں بیٹا، میں کنیز بن کے آئی، مانی میں کنیز بن کے آئی ہوں تمہاری خدمت کے لیے. اچھا جب گھر آ گئی مولا کے تو نام فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ، بلکہ پورا نام کا لکھا جاتا ہے کتاب میں. کتنا پڑھ رہی ہوں کتاب خصائص العباس سے، عربی زبان میں کتاب ہے خصائص عباسیہ، ان کی اس کا ترجمہ ہو گیا اردو میں، میں اس مستند کتاب سے پڑھ رہی ہوں. کہا ان کا پورا نام تھا فاطمہ وحیدیہ کلابیہ. جب یہ آ گئی مولا کے گھر میں بھی آ کر تو مولا علی سے کہتی تھی، مولا مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کرے. مولا نے کہا کیوں، تمہارا نام فاطمہ ہے؟ کہا مولا میں دیکھتی ہوں جب آپ فاطمہ کہتے ہیں نا ان بچوں کی نگاہیں ڈھونڈتی ہیں اپنی ماں کو. مولا میں نہیں چاہتی ان بچوں کو کوئی تکلیف پہنچے، آپ مجھے فاطمہ نہ کہا. تو مولا نے پھر ان کو کنیت سے پکارنا شروع کیا، ام البنین کہہ کے پکارتے تھے. یہ وہ اعلیٰ نسب بی بی ہے، اس نے خاندان آل محمد سے ایسی وفا کی کہ پروردگار عالم نے اس ماں کو بھی باب الحوائج بنا دیا، ان کے بیٹے کو بھی باب الحوائج بنا دیا. باب الحوائج چار لوگ ہیں، ساتھ امام امام مسیح کاظم، شہزادہ علی اصغر، بی بی ام البنین اور حضرت عباس رضی. ایسی وفا نبھائی ہے، اس لیے بیٹا شہنشاہ وفا بنا ہے. اندارا جب عباس لندار بہت چھوٹے تھے، بی بی ام البنین نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کے گھبرا گئی. آئی مولا علی کے پاس، کہا آقا میں نے خواب دیکھا ہے. کہا ام البنین کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا میرا عباس ایک باغ میں جا رہا ہے، اس باغ میں شجر توبہ کی شاخیں ہیں جو میرے عباس کے ایک شانے کو مس کر رہی ہیں، اور دوسرے شانے سے عباس کے شانے کے اوپر سے حوض کوثر کا پانی بہ رہا ہے. مگر مولا میرے عباس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور میرا عباس پیاسا بھی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا جب کندھے سے حوض کوثر بہ رہا ہے تو میرا بلال پیاسا کیوں ہے. جب یہ خواب ام البنین نے سنایا نا، مولا علی رونے لگے. کہا اس خواب کی تعبیر میں نہیں بتاؤں گا، حسین بتائے گا. حسین ابن علی سے کہتی بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. کہا اما آپ نے جو باغ دیکھا ہے نا وہ کربلا ہے، اور آپ نے جو شجر توبہ کی شاخوں کو دیکھا ہے نا عباس کے شانے پہ، وہ میرا پرچم ہے، میرے سپاہ کا پرچم، میرا بھائی میرے سپاہ کا علمدار ہوگا. آپ نے دوسرے شانے پہ جو حوض کوثر کو بہتا ہوا دیکھا ہے وہ مشک سکینہ ہے جو میرے بھائی کی دوسرے شانے پہ ہوگی. میری مل بہن کہتی بیٹا یہ بتاؤ میرا لال پیاسا کیوں ہے پھر، جب مشک سکینہ کندھے پہ ہے، اور میرے لال کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے پھر؟ کہا ماں اس لیے آنکھوں میں آنسو اس لیے ہیں کہ جب میں پیاسا ہوں گا تو میرا بھائی بھی پیاسا رہے گا، میں پیاسا رہوں گا تو میرا بھائی بھی پیاسا رہے گا، اس لیے پیاسا ہے. اور آنسو اس لیے ہے کہ شرمندہ تھا، غم زدہ تھا کہ میں پانی خیموں تک نہیں پہنچا سکوں گا. اور جیسا مولا نے تعبیر بیان کی تھی عزاداروں، ایسا ہی ہوا. مولا عباس کو باب الحوائج کا لقب کیوں ملا؟ مولا عباس کے دل میں فقط ایک خواہش تھی جس کو خدا سے مانگا ہر علی نے نماز شب کی دعاؤں میں، پیدائش سے پہلے، شادی سے پہلے تمنا کی خدا سے کہ مجھے عباس جیسا بیٹا ملے. تو عباس جانتے تھے کہ مجھے بابا نے اللہ سے مجھے کیوں مانگا ہے، اور اتنے شجاع کہ عرب میں کوئی ان کے مقابلے کا نہیں تھا. ثانیہ حیدر کہیے تو سمجھ میں آتا ہے، علی کی شبی نظر آتی تھی انہیں. تو ایک ہی خواہش تھی عباس علیہ کے دل میں، کربلا میں جاؤں اور جا کے اپنی شجاعت کے تیور دکھاؤں. یعنی شب عاشور جب سارے شہداء بیٹھے تھے، تمام اصحاب امام بیٹھے تھے شب عاشور، میں ایک جملہ پڑھ دوں تاکہ آپ پہچانیے مولا کی شجاعت کیسی تھی. عباس کتنے شجاع تھے. عباس علمدار علی اکبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، علی اکبر یہ جو سامنے لشکر عظیم ہے نا، روایتوں میں ہے 30,000 سے لے کر 100,000 تک کی روایت ملتی ہے، اتنا بڑا لشکر تھا. عباس علمدار شب عاشور شہزادہ علی اکبر سے کہتے ہیں، اکبر آدھے لشکر سے اکیلا میں لڑوں گا، اور باقی آدھے کے دو حصے کرتے ہیں، ایک حصے سے علی اکبر تم لڑنا،
باقی جو آخری حصہ بچا اس سے تمام اصحاب امام لڑیں گے. پہلے میں آدھی فوج کو ختم کروں گا, تم سے آ کے ملوں گا, ہم تم مل کے ان کو ختم کریں گے, ہم مولا کو زحمت نہیں دیں گے, ہم اپنے آقا کو زحمت نہیں دیں گے کہ وہ میدان میں آئیں. یہ شجاعت عباس ہے. مگر جب روزے عاشور آ گئی, بار بار آ رہے ہیں عباس, آقا مجھے مختل میں جانے کی اجازت دیجیے, مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے. اور مولا ہر بار کہتے ہیں تم تو میری سپاہ کے علمدار ہو, اگر علمدار چلا گیا تو باقی کی ہمت ٹوٹ جائے گی. بار بار آ رہے ہیں, جب آنو محمد کی لاشیں آ گئے نا تو مولا عباس سے برداشت نہیں ہو رہا, پھر کہ مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے, میرے گود کے پالوں کے لاشیں اٹھا رہا ہوں میں اپنے شاگردوں کے لاشیں اٹھا رہا ہوں, مجھ سے لاشیں نہیں اٹھائے جاتے, مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے. مولا پھر یہ کہتے ہیں تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, تم کیسے تمہیں بھیج دوں. اللہ وہ وقت آیا کہ جب ساری سپاہ شہید ہو گئی, اب جو مولا حسین آئے, جو مولا عباس آئے ہیں مولا حسین کے پاس, عباس کے جملے بدل گئے, الفاظ بدل گئے. اب تک آ رہے تھے تو کہہ رہے تھے مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے, اور اب آ کے کہتے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. عباس سمجھ چکے ہیں میرا نصیب میں لڑنا نہیں ہے, میں شجاعت نہیں دکھا سکوں گا. اللہ عباس کے صبر کی شجاعت دکھانا چاہتا ہے دنیا کو, کہا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں, کہا عباس میرے لشکر کے علمدار ہوں. عباس نے دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے. مولا حسین کہتے ہیں تم میرے بابا کی نشانی ہو, میں تمہیں دیکھتا تھا تو مجھے بابا کی زیارت مل جاتی تھی, تم میرے بابا کی نشانی ہو, اجازت نہیں دے پا رہے. مولا حسین کے لیے قیامت ہے عباس کو بھیجنا, آنکھوں سے آنسو گر رہے. ایک بار یہ عباس علمدار کے کانوں میں الحتش الحتش کی صدا آئی, خیمے سے باہر آئے, بچوں کے خیمے میں گئے, دیکھا بچے خوش خوش کھیلی مشکوں کو ٹٹول رہے پانی, شاید تھوڑا سا پانی مل جائے. سکینہ ایک خشک مشک لیے ہوئے ہلا رہی ہے, شاید ایک گھوٹ پانی مل جائے. پہنچے مولا عباس قریب, سکینہ بہت پیاسی ہو؟ ہاں چچا بہت پیاسی ہو. کہا سکینہ مجھے اجازت دلوا دو مولا سے, میں تمہارے لیے پانی کا سبب بن سکوں. کہا چلی چچا میں اجازت دلواتی ہوں, اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں دیکھو میرا چچا جائے گا نا پانی لینے, پانی لے کر آئے گا, میں سب تم سب کو خود اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گی. یقین ہے سکینہ کو میرا چچا اتنا جری ہے کہ پانی کی مشک بھر کے لائے گا. خدمت امام میں پہنچے, سکینہ کی انگلی تھامی ہوئی ہے, جیسے خدمت امام میں پہنچے مولا حسین نے کہا عباس سکینہ کی سفارش لیا ہے, اب نہیں روکوں گا عباس. اور سکینہ سے مخاطب کر کے کہا سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو, مگر سکینہ کچھ دیر بعد ہی بہت پچھتا ہوگی, جب تماشے پڑیں گے چچا بہت یاد آئیں گے, جب گوشوارے چلیں گے چچا بہت یاد آئیں گے. جاؤ عباس میں نے تمہیں اجازت دی, جاؤ بچوں کے لیے پانی کا سبب تلاش کرو. عباس علمدار نے مشک سکینہ کندھے پہ لا دی, گھوڑے پہ سوار ہوئے, نہر فرات پہنچے. 4000 تیر اندازوں کا پہرا تھا, اس پہرے کو توڑتے ہوئے عباس, اب یہ یاد رکھیے گا, عباس سے تلوار مولا حسین نے لے لی تھی, عباس تلوار لے کے نہیں گئے ہیں, ایک کندھے پہ مشک تھی, ایک ہاتھ میں نیزہ تھا, بس ان پہرے داروں کا پہرا توڑتے ہوئے عباس پہنچے نہر فرات میں. جو 3 دن کا پیاسا ہو اور اس کے ہاتھ کے چولہے میں ٹھنڈا پانی ہو, مشک کو بھرا چولہوں میں ٹھنڈا پانی ہے, مگر ایک بارگی پانی کو دیکھا واپس نہر میں پھینک دیا. مولا حسین کی پیاس یاد آئی, آقا پیاسے ہیں, میں مولا سے پہلے سکینہ سے پہلے پانی نہیں پی سکتا, پیاس برداشت تھی مگر ایسی وفا نبھائی, ایسی وفا نبھائی عباس نے, شہنشاہ وفا بن گئے. مشک بھر کے اب مولا عباس پلٹے ہیں, کسی طرح سے پانی خیموں تک پہنچا دوں, بہت تیزی سے دوڑ رہے ہیں. عمر سعد نے صدا دی اگر یہ پانی خیمے تک پہنچ گیا تو ہم حسین سے ہم جیت نہیں سکیں گے, ہم فتح نہیں پا سکیں گے, یہ پانی کسی حال میں نہ پہنچے. چاروں طرف سے گھیرا, کوئی تلوار چلا رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے, تیر برس رہے ہیں, اب بات کی رفتار میں کمی نہیں آ رہی. قریب سے شخی نے دائنا بازو قلم کر دیا, بازو کٹ کے گر گیا, عباس کو فکر نہیں ہے یہ پانی پہنچ جائے, مارے تیزی سے گھوڑا دوڑا رہے ہیں. قریب سے ایک اور شخی آیا, اس نے دوسرا بازو قلم کر دیا, اب علم جس بازو میں تھا وہ لڑکڑانے لگا. دور سے سکینہ در خیمہ پہ کھڑی ہوئی تھی, اسے مولا تو نظر نہیں آئے, چچا تو نظر نہیں آ رہے, چاروں طرف سے گھیرا ہوا فوجوں نے, فقط علم نظر آ رہا تھا. اس علم کو دیکھ کے بچوں سے کہتی ہے بچوں علم لڑکڑانے لگا ہے, کوزے نیچے رکھو, میں دعا کرتی ہوں تم سب مل کے آمین کہو, بارے لاؤ میرے چچا کی خیر ہو. مولا کے دونوں بازو قلم ہو گئے, مولا کے گھوڑے کی رفتار رک نہیں رہی. زور سے سر کو جھکا کے مشق کو سنبھالا ہوا تھا, دعائیں پڑھ پڑھ کے دم کر رہے تھے اس بار یہ پانی پہنچ جائے. ایک بار یہ عمر اسعد نے فرملا کو بلایا, فرملا تجھ سے بڑا تیر انداز کوئی نہیں ہے, روک دے عباس کو یہ پانی اندر نہ پہنچنے پائے. فرملا کہتا ہے میں سوچتا رہا, 4000 تیر برسے ہیں اس پر, جسم چھلنی ہو گیا ہے مگر اس کی گھوڑے کی رفتار میں کمی نہیں آ رہی, میرا ایک تیر کیا کر دے گا. کہا میں بڑی دیر تک عباس کو دیکھتا رہا, میں نے دیکھا اس کی جان مشق میں ہے, یہ اپنے مشق کو کٹے ہوئے بازوؤں سے بچا رہا ہے. میں نے تیر کمان میں جوڑا, مشق پہ تیر لگا, پانی بہا, عباس کی ہمت ٹوٹ گئی, مولا نے سواری کا رخ پلٹ لیا. اب جو سواری کا رخ پلٹا, لشکری عزیز نے گھیرا, ازداروں کیا قیامت ہے, عباس کے بازو نہیں ہے, اپنا دفاع نہیں کر سکتے, چاروں طرف سے تلواریں برس رہی ہیں, نیزے مار رہے ہیں. ایک مرتبہ سنبھل نہیں پائے گھوڑے پہ, سر پہ گھوڑ لگا تھا, اب جو گھوڑے سے گرے تو صدا دی آقا گرگنی. اس صدا کا سننا تھا, آقا حسین نے کمر کو تھام لیا, عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. مولا حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے بڑھ رہے, ایک جگہ پہ رکے, بھائی کا دہنا بازو اٹھایا, پھر مولا سوار ہوئے دوڑے, پھر جگہ رکے, بھائی کا دوسرا بازو اٹھایا. اب جو عباس کے قریب پہنچے, مولا عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا, ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, تیروں سے چھلنی ہے عباس, اور ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے. جیسے ہی مولا نے عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا, کہا عباس اب دشمن چین سے سوئیں گے, تیری بہنیں نہ سو سکیں گی, تیری بہنیں نہ سو سکیں گی, عباس کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. مولا عباس کہتے ہیں آقا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی, مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, ایک میں خون بھرا ہوا ہے, بازو ہوتے تو زحمت نہ دیتا, آقا میری اس ایک آنکھ کا خون صاف کر دیجئے, میں جاتے جاتے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. آقا حسین نے نہ جانے کے سر سے بھائی کی آنکھوں کا خون صاف کیا. عباس علمدار نے آقا کو دیکھا, کہا مولا میری ایک وصیت ہے. کہا عباس کیا وصیت ہے؟ مولا میرا لاش خیمے میں نہ لے جائیے, میں بہت شرمندہ ہوں, میں سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا, مولا کی زیارت کر کے بس روح پرواز کر گئی کیونکہ وصیت کر دی تھی. بھائی کے لاشے کو نہر فرات سے جوڑا, مولا نے علم عباس اٹھایا, بڑھ رہے خیمے کی طرف, سکینہ بچوں سے کہہ رہی دیکھو علم آ رہا ہے, دیکھو میرا چچا پانی لا رہا ہے. جب مولا سہنے خیمہ میں علم لے کے آئے, کہا سکینہ علم آ گیا, علمدار نہ آیا. آج بھی ہر امام بارگاہ میں وہ جو علم نصب ہے نا, وہ سنت امام پہ نصب ہے. امام نے آ کے سہنے خیمہ میں علم گاڑ دیا تھا. عزدارو دعا کرو آج فرش عزا سے باب الحوائج کے صدقے میں کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. مولا ہمارے پرسے کو قبول کیجئے, باب الحوائج کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا کر دیجئے. الا لعنة الله الى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما ہے. باب الحوائج کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما. پاک پروردگار ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں, عباس کا پرسہ دینے آئے ہیں مادر عباس, جامع فاطمہ زہرا کو, زہرا کہتی تھی عباس میرا بیٹا ہے, شہزادی کا واسطہ دیتا ہے, جس جس کے دل میں جو جو حاجات ہیں خدا قبول فرما دے, جو لا ولد ہے اسے اولاد کی نعمت عطا کر دے, جو قرض دار ہے اس کا غیب سے قرض ادا کر دے, جو اس کو روزی کے مسائل میں گرفتار ہو روزی کا سبب بنا دے. خاندان آل محمد کے صدقے میں, مومنان آل محمد میں جتنے بیمار ہیں خدایا انہیں شفا کلی عطا فرما. زاکرہ کلثوم جعفری ہاسپٹل میں اس کا آج بہت سیویئر آپریشن ہے, آپ سب دعا کریں اس ذکر کے صدقے میں خدا سے شفا کاملہ عطا فرما. جو جو بیمار ہیں ہم سب جن جسمانی اور روحانی بیماریوں میں گرفتار ہیں خدایا ہم سب کو صحت کلی عطا فرمائے, مظالم کے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے, عزا کا فرش بچھتا رہے, عزائے حسینی اسی شان سے ہوتی رہے, دشمن کا مکر اسی کی طرف پلٹا دے. پاک پروردگاری جلوس و علم و تابوت بہت خیر و عافیت کے ساتھ گزرے, خیر و عافیت کے ساتھ اختتام پذیر ہوں. پاک پروردگاری امام زبان جب ظہور فرمائے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آ جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.